الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقاریها سألتك الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلهم کار صاحب اگے تشریف لاؤ رشید صاحب آپ بھی یہاں اس مسئلے پر آ جائیں قاضی صاحب آپ بھی یہاں قاضی صاحب آپ بھی یہاں آپ سامنے بیٹھیں گے تو مجھے زیادہ ذوق آئے گا قاضی صاحب میرے سامنے بالکل ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ آپ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ سعادت ہے آپ لوگوں کی اور میری کہ ہم وہ الفاظ آج یا ہمیشہ جب بھی حدیث پاک بیان ہوتی ہے یا قرآن ہوتا ہے تو وہ الفاظ سنتے اور پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بالکل وہی الفاظ نکلتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ کہ سب سے بہترین حدیث کیا ہے اللہ کی کتاب. یعنی یہ الفاظ پر غور کریں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. حدیث کا معنی ہوتا ہے بات اور سب سے اچھی باتوں میں سے اچھی بات کون سی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ اور آگے فرمایا کہ جو خصلت اور عادت ہے سب سے بہترین عادت اور خصلت جو ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ محمد اور سب سے بہترین خصلت اور عادت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت اور عادت ہے. کتاب اللہ کو حدیث کیوں فرمایا؟ وہ تو کتاب اللہ ہے، اس کو حدیث کیوں فرمایا؟ کہ حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، تو قرآن کس کی زبان سے نکلا ہے؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. صحابہ تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عام روٹین میں بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سفر میں، سواری پر، نماز کی حالت میں، بستر پر لیٹے ہوئے، اچانک آپ فرماتے میرے صحابہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو فلاں صورت میں دیکھ لو. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ گفتگو فرماتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اس کو فلاں صورت میں دیکھ لو، یہ میری حدیث ہے. تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے، جس کو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن کی فلاں آیت کے ساتھ لکھ لو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے، جس کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میری حدیث ہے، اس کو آپ قرآن کے ساتھ مکس نہ کرو. تو قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی، تو دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ جب تک کہ آپ خود نہ فرمائے کہ اس کو فلاں صورت میں لکھ لو، اور جب تک خود نہ فرمائے کہ اس کو قرآن اس کو جو ہے صورت میں نہ لکھو، اس کو میری حدیث میں رہنے دو. تو ہمارے لیے تو جتنی امپورٹنٹ قرآن کریم ہے اتنی ہی امپورٹنٹ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی لیے قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں. حدیث مطلوب، قرآن کا نام کیا ہے دوسرا؟ وہی مطلوب. قرآن بھی وہی ہے، وہی مطلوب، اور حدیث بھی وہی ہے، اس کا نام ہے حدیث، اس کا نام ہے وہی غیر مطلوب. وہی مطلوب کا مطلب یہ ہے کہ جو امام صاحب نماز میں جماعت کراتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ وہی ہے جس کی تلاوت کرنے کا حکم ہے نماز میں. اور جو حدیث ہے اس کا نماز میں تلاوت کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے اس کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں. ہے وہ بھی وہی جس کا قرآن میں لکھنے کا حکم ہے، جس کا نماز میں قرات کرنے کا حکم ہے، اور ہے وہ بھی وہی جس کو نماز میں تلاوت نہ کرنے کا حکم ہے اور قرآن سے علیحدہ رکھنے کا حکم ہے. کیوں؟ کہ یہ آیت کریمہ جو ہم نے خطبہ میں پڑھی ہے، ما ینتقو عن الہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو جب آپ کا بولنا وہی ہوا جو اللہ کی طرف سے وحی آئے، تو اب قرآن بھی وحی ہوا اور حدیث بھی وحی ہوئی. قرآن وحی مطلوب ہوا جس کو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، حدیث وہ ہوئی جو جس کو ہم نماز میں نہیں پڑھتے. فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کو صحابہ نے جمع کر کے اس کے اندر جو کمی بیشی اس دور میں آئی تھی اس کو کاٹ چھانٹ کے، جیسے وحی نازل ہوئی تھی پورے قرآن کی، اس کو جمع کر کے ایک قرآن کتابی شکل میں امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دے دیا. اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے. حدیث جو ہے یہ راویوں کے ذریعے سے سینوں میں محفوظ چلتی آئی، اس میں جو ہے اب راوی کے کمزور ہونے کی وجہ سے، راوی کے اس کے حالات کی وجہ سے حدیث کے اندر یہ جو آگے احکام آگے کہ یہ حدیث جو ہے یہ متواترہ ہے، یہ مشہورہ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ متصل ہے، یہ منقطع ہے، یہ ساری قسمیں جو آئیں تو یہ راویوں کی وجہ سے آئی ہیں، نفس حدیث کی وجہ سے نہیں ہے. نفس حدیث جو ہے وہ اسی طرح قوی ہے، اس پر حکم لازمی ہے، لیکن اگر راوی صحیح آپ کو مل جاتے ہیں تو اس حدیث کو اعلیٰ درجہ ہے، وہ حدیث سے متواترہ ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے. اور اگر حدیث میں راوی کمزور ہو جاتے ہیں تو راویوں کی وجہ سے اس حدیث کا حکم بدل جاتا ہے. نفس حدیث جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے، اسی لیے جو ہے جو قرآن کی آیت کو منسوخ کرتی ہے، یعنی ایک حکم پہلے تھا اللہ تعالی نے چاہا کہ اس کو منسوخ کر دے تو دوسری آیت نازل ہو گئی تو پہلا حکم ختم ہو گیا اور دوسرا حکم جو تھا وہ باقی رہا. جیسے اس کی کئی مثالیں ہیں، مثالیں یہ ہیں کہ پہلے حکم تھا کہ نشے کی حالت میں تم نماز پڑھ سکتے ہو شروع میں، پھر جب یعنی یہ حکم نہیں تھا کہ نشہ ہو تو تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، لوگ پڑھتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ نشے کی حالت میں صحابہ نے نماز پڑھی تو آیت نازل ہوگی کہ اب اس کے بعد یہ شراب حرام ہے اور تم اب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. شراب کو حرام کرنے کے لیے چار دفعہ قرآن کی آیت کا نازل ہونا پڑا، تو جب آخری آیت نازل ہوئی تو شراب حرام ہو گئی. اس سے پہلے جو حکم تھے، جو تین آیتیں نازل ہوئی، اس وقت صحابہ شراب بیچتے تھے، خریدتے تھے، پیتے تھے، بناتے تھے، تو پہلی جو حکم تھے وہ منسوخ ہوتے گئے، آہستہ آہستہ کر کے منسوخ کرتے گئے. یا حکم تھا مکہ مکرمہ کی زندگی میں کہ لوگوں کو کچھ نہ کہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اب جب آیت نازل ہوئی کہ ان سے جہاد کرو تو اس جہاد کی آیتوں سے یہ آیت منسوخ ہو گئی. تو قرآن کی آیت کو منسوخ کرتی ہے، اسی طرح قرآن کی آیت حدیث کو بھی منسوخ کرتی ہے، حدیث کو بھی منسوخ کرتی ہے. لیکن اگر حدیث سے مشورہ متواترہ مل جائے تو قرآن کی آیت کو حدیث بھی منسوخ کر سکتی ہے، اس لیے کہ حدیث بھی وہی ہے، اس کی بھی مثالیں ہیں. تو میرا اس تمہید بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حدیث کا درس بہت امپورٹنٹ درس ہے، اس کو آپ کو سننا اور سمجھنا جو ہے یہ ہماری سعادت ہے. آج کا درس جو ہے یہ چل رہا ہے جو کتاب الجنائز ہے، کتاب الجنائز سے یہ شروع ہوا، یہ باب جو ہے کہ پہلے کہ عیادت المریض تھا کہ مریض بیمار ہو جائے، کیونکہ وہ بھی جنازے کی قسم ہے. میت جو ہے جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے کہ یہ قریب المرگ ہے، اس لیے کتاب الجنائز کے اندر پہلا باب آیا، باب و عیادت المریض، کہ مریض کی بیمار پرسی، نرسنگ، اس کا حال پوچھنا، اس کے پاس جانا، یہ مذکور ہوا. پھر باب آیا کتاب الجنائز میں کہ جب میت کو موت حاضر ہو، مرنے کے قریب ہو، آخری سانس ہو، تو تم اس سے کیسے کہو کہ کلمہ پڑھو، اس کے پاس کیسے بیٹھو، مر جائے تو اس کو اس کی آنکھیں کیسے بند کرو، اس کے ہاتھ پیر سیدھے کرو. پھر اس کے بعد تھا کہ اب یہ مر گیا ہے تو اس کے کفن کیسے تیار کرنا ہے، اس کو غسل کیسے دینا ہے. پھر اس کے بعد حکم تھا کہ اس کو قبرستان کی طرف کیسے لے جانا ہے. پھر تھا کہ اس پر رونا ہے یا نہیں رونا. تو یہ باب جو چل رہا ہے یہ اس کا آج آخری درس ہے، چوتھا درس اس باب میں، کہ آدمی فوت ہو جائے تو اس پر رونا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ تین باب گزر گئے، تین درس گزر گئے، اور چوتھا درس ہے اس کی جو تھی نا کہ اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے، کوئی جو ہے قریبی فوت ہو جائے، دوست فوت ہو جائے، یا اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے، ماں باپ میں سے فوت ہو جائے، تو آدمی صبر کرے تو اس کو اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے. آج باب اس بارے میں سنیں اور ایمان تازہ کریں. عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت امرأت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوما نافیک فیہ تعلمنا مما علمک اللہ قال اجتمعنا فی یوم کذا وکذا فی مکان کذا وکذا فاجتمعنا فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ ثم قال ما منکن امرات تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثت الا کان لہا حجابا من النار فقالت امرات منہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اثنین فاعادتها مرتين ثم قال واثنين 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 رواه البخاری. یہ حدیث پاک امام بخاری نقل کی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہم سے سبقت لے گئے آپ کی حدیث سننے کے ساتھ. مرد آتے ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, نماز کے بعد بیٹھتے ہیں, نماز سے پہلے بیٹھتے ہیں, بازاروں میں آپ سے ملتے ہیں, ہاں جی جلسوں میں آپ کے پاس جاتے ہیں, جہاد میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو ساری حدیثیں تو وہ لے گئے, ہم تو محروم رہ گئے, مرد تو زیادہ سعادت لے گئے. فاجعل لنا من نفسک یوما نافیک فیہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خود آپ ایک دن ہمارے لیے مقرر فرما دیجئے جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس دن تو علمنا مما علمک اللہ, اس دن آپ ہمیں وہ کچھ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. قالا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجتمعنا فی یوم قضا و قضا, فلاں دن یا فلاں دن تم اکٹھی ہو جانا, فی مکان قضا و قضا فلاں جگہ پہ. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ان کے لیے مقرر فرمایا اور ایک جگہ مقرر فرمائی کہ فلاں دن فلاں ٹائم فلاں مکان میں آپ اکٹھی ہو جانا تو میں آ کر تمہیں درس دیا کروں گا. فاجتمعنا, عورتیں اس دن اس جگہ پر اکٹھی ہو گئیں. فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ السلام ان عورتوں کے پاس تشریف لائے. فعلمہن, آپ نے ان کو وہ سکھایا مما علمہ اللہ, جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا, آپ ان کو درس دیتے رہے. ثم قالا, ان درس دیتے دیتے آپ نے ایک دن عورتوں کو یہ ارشاد فرمایا. ثم قالا ما منکن امراتن, تم میں سے کوئی بھی عورت, آپ نے ان عورتوں کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی عورت, تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثۃ, اگر وہ اپنے آگے ایک جس کسی نے بھی تین نابالغ بچے بھیجے ہیں, یعنی اس کے نابالغ تین بچے فوت ہو گئے ہیں, اگر کسی کے تین نابالغ بچے فوت ہو گئے ہیں, الا کان لہا حجاب من النار, وہ تین بچے اس عورت ماں کے سامنے اور جہنم کے سامنے وہ حجاب بن کر, پردہ بن کر, دیوار بن کر, پہاڑ بن کر وہ کھڑے ہو جائیں گے. ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. ہر عورت کے تو تین بچے فوت نہیں ہوئے تھے, جن کے تین فوت ہوئے, ہو سکتا ہے کسی کے فوت ہوئے ہوں اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو. تو کچھ عورتیں وہ بھی تھیں جن کے دو بچے فوت ہوئے تھے, ان میں سے وہ ایک بول پڑی, غالباً وہ بولی ہوگی جس کے دو فوت ہوئے ہیں. تو وہ بولتی ہے دوسری عورت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اثنین, دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے دو بچے فوت ہو گئے ہو. ہاں جی, فعاد تھا، آپ خاموش رہے، اس نے دوبارہ پھر بولا، حضور جس کے دو فوت ہو گئے ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے، اس نے تو دو دفعہ بولا نا، ایک دفعہ بولی تو آپ خاموش رہے، اس نے دوبارہ عرض کی حضور جس کے دو فوت ہو جائیں، تو آپ نے تین مرتبہ دہرایا واثنین واثنین واثنین، جس کے دو فوت ہو جائیں وہ بھی اس کے لیے حجاب اور پردہ اور دیوار اور پہاڑ اور رکاوٹ بن جائے گی جہنم اور اس کے درمیان. اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ یہ واضح ہوا کہ کوئی بھی پروگرام مقرر کرنا ہو تو دن کا مقرر کرنا، تاریخ کا مقرر کرنا، جگہ کا مقرر کرنا، یہ احادیث سے ثابت ہے. ہمارے اوپر سب سے ایک بڑا، اہل سنت پر ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں دیوبندی حضرات اور اہل حدیث حضرات. وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو صدقہ خیرات میں تو کوئی حرج نہیں، حدیثیں آتی ہیں، ہم تو مانتے ہیں صدقہ دو خیرات کرو، ایصال ثواب میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم جو آدمی فوت ہو جائے ان کو ایصال ثواب کرو، کیونکہ حدیثیں آتی ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایصال ثواب بھی کرو اور جو ہے نا صدقہ بھی کرو، ہمارے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اب دن مقرر کرتے ہو نا گیارہویں کا، یا دن مقرر کرتے ہو میلاد شریف کی بارہویں کا، یہ اس کا کہیں ثبوت نہیں. کہیں ثبوت ہو گیارہویں کا دن مقرر کرنے کا، کہیں آپ کسی بھی دن ایصال ثواب کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ جو گیارہویں کا دن مقرر کرتے ہو یا بارہویں کا دن مقرر کرتے ہو، اس لیے یہ بدعت ہے اور اس کی وجہ سے یہ چیز حرام ہو جاتی. آج ہم نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے کہا ہمیں ایک دن مقرر کر دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اجتماع فی یوم قضا و قضا، فلاں دن فلاں، ایک دن مقرر کیا، فلاں دن تم اکٹھی ہو جاؤ، فی مکان قضا و قضا، فلاں مکان پہ کھڑی ہو جاؤ تو میں آپ کو درس دوں گا. تو دن مقرر کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کا روزہ رکھنے کا دن مقرر کیا، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو آپ نے کیا فرمایا، فی ولدتو، میں اس لیے پیر کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، وفیہ انزل علیہ، اور اس دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میرے اوپر قرآن نازل ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی دن بھی روزہ رکھ لوں، آپ نے پیر کا روزہ پیر کے دن کا مقرر فرمایا. ہاں جی، یہاں عورتوں کے لیے دن مقرر فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود، احادیث گزر چکی ہیں، عبداللہ بن مسعود انہوں نے جمعرات کا دن واز کے لیے مقرر کیا. لوگوں نے کہا حضرت اور بھی ہمیں درس دیجیے، آپ نے فرمایا میں اتنا نہیں کہ میں اس طرح نہیں کروں گا کہ تم بھاگی جاؤ بالکل، بلکہ ایک دن جو ہے نا جمعرات کا یہ مقرر ہے، اس دن درس ہوگا. ہمارا اتوار کا دن حدیث کے لیے مقرر ہے. ہاں جی، جمعہ کا دن جو ہے درس قرآن کے لیے مقرر ہے. تو اگر یہ بدعت ہو دن کا مقرر کرنا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، آپ ایسا کریں، آپ کسی دن آ جائیں، میں کسی دن درس دے دوں گا. آپ آئیں منگل کو اور میں اتوار کو درس دے کے فارغ ہو جاؤں. ہاں جی، میں آپ کو کہوں آپ کسی دن بھی آ جائیں، ہم حدیث کا درس دے دیں گے. ہاں جی، آپ کسی دن کسی بھی مکان پر آ جائیں، آپ کہیں ڈھونڈتے رہیں، میں کہیں درس دے دوں. آپ کسی دن آئے، میں کسی دن درس دے دوں. یہ تو کوئی عقل بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ غلط بات ہے. چلو اس بات کو چھوڑ، آپ کہیں جی ہمارے بیٹے کی شادی ہے، آپ اس کے سسرال کے گھر جائیں کہ بیٹے کی شادی ہے، ہم کسی دن آ جائیں گے، کسی دن آ کے آپ بیٹی کو لے جائیں گے، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ شادیوں میں دن مقرر ہوتا ہے، ولیمے کا دن مقرر ہوتا ہے، اسلام نے عید کا دن مقرر کیا ہے، تاریخ مقرر کی ہے، شب برات کی، شب قدر کی، میلاد النبی کی، شب معراج کی، یہ تاریخیں مقرر ہیں. تو یہ کہنا جی یہ جو ہے نا دن کے مقرر کرنے کی وجہ سے یہ بدعت ہو گئی، تو جب ساری عبادتیں سارے کام اللہ اور اس کے رسول نے دن مقرر کیے ہیں
تو اگر کسی دن کو مقرر کر کے فاتحہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگ اپنے کام کاج سمیٹ کر اس دن آ جائیں اور سارے مل کر جو ہے وہ اس دن میں گیدرنگ بھی اچھی ہو جائے، تیاری بھی ہر ایک کی ہو جائے، سارے کام سے فارغ ہو کر آپ آرام سے کوئی درس حدیث، درس قرآن یا واعظ نصیحت سنیں، تو اس میں حرج کون سا ہے؟ تو دن کا مقرر کرنا، تاریخ کا مقرر کرنا، چاہے وہ گیارہویں کی مقرر کریں، شب معراج کی مقرر کریں، میلاد النبی کی مقرر کریں، دسویں محرم کی مقرر کریں، یہ عین حدیث اور اسلام اور قرآن اور دین کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور سنت کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ صحابیات نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا، تو حضور نے وہ سکھایا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا. اور وہ کیا؟ یہ احادیث جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سکھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائیں، اور امت جو ہے آج اور قیامت تک ان احادیث کو لوگوں کو سناتی اور سکھاتی ہے، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھائی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی اپنے محبوب علیہ السلام کو. ایک مسئلہ ایسے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کے تین بچے فوت ہو جائیں وہ جہنم میں اور اس عورت کے درمیان میں وہ آڑ بن جائیں گے. حدیث میں کہیں یہ لفظ نہیں آیا کہ وہ عورت جو ہے اس کے گناہ نہ ہو، یہ نہیں فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو تو پھر وہ عورت وہ بچے اس کے لیے آڑ بنے گی، اس کے لیے دیوار اور جو ہے رکاوٹ بنے گی کہ جہنم میں نہ جائے، بلکہ عورت ایز لانگ وہ مسلمان ہو، کیونکہ مسلمان اگر نہیں ہے تو پھر تو اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فائدہ دے گی، نہ اس کو صدقہ و خیرات فائدہ دے گا، نہ اس کو کوئی نیک عمل فائدہ دے گا. سب سے پہلی بات جو ہے کہ ایمان ہو، ایمان لانے کے بعد اس کے عمل ہوں تھوڑے اس کے عمل ہوں زیادہ، اس کے گناہ ہوں تھوڑے اس کے گناہ زیادہ ہوں، جتنے بھی ہوں. حدیث پاک فرماتی ہے کہ جس کے تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ عورت اس پر صبر کرے اور واویلا نہ کرے، بے صبری کا اظہار نہ کرے، حدیث فرماتی ہے کہ وہ بچے اس کے لیے شفیع بنیں گے اور وہ عورت جہنم میں نہیں جائے گی. یہ تو تھا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم. اب ایک عورت بولتی ہے کہ حضور جس کے دو فوت ہو جائیں، ہاں جی، اب یہ حضور کا اپنا اختیار ثابت ہو رہا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے تو یہی حکم تھا اللہ کی طرف سے جس کا میں نے تمہیں بتا دیا، اب میں ٹس سے مس نہیں ہوں گا دو کے حکم کے لیے، اچھا تم انتظار کرو، میں جبریل کا انتظار کروں گا، وہ آئے گا میرے پاس اور میں اگلے ہفتے جب تمہارا درس ہوگا نا اس میں میں بتاؤں گا کہ دو کا کیا حکم. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنا اختیار دیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا دو، جس کے دو ہیں وہ بھی اس کے لیے شفیع بن جائے گا. یہ نبی کریم علیہ السلام کا اختیار ہے، کیونکہ تین کا ذکر آپ نے کر دیا، اچانک وہ بولی تو آپ نے فرما دیا. ہاں جی، جیسے وہ حدیث پاک آتی ہے، آپ نے ایک سے ایک صحابی نے پوچھا، کاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور نے فرمایا نا کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے تو حج کرو، تو ایک صحابی بول پڑے آل کل عامن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے. آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا آل کل عامن یا رسول اللہ، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار پوچھا آل کل عامن یا رسول اللہ، اس وقت آپ ناراض ہوئے، غصے میں آئے، فرمایا کہ تم مجھ سے بار بار سوال کیوں پوچھتے ہو؟ لو کنتو نام لواجبت، اگر میں اپنی زبان سے ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. نبی کریم علیہ السلام کا اختیار ہے، ہاں جی، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، تو اس کا مطلب، لیکن آپ نے ہاں نہیں کہا، آپ نے منع فرمایا، جتنا میں کہوں اتنا ہی سن لو، زیادہ سوال جواب نہ کرو، اس لیے کہ میری زبان جو ہے جیسے ہم نے ارلیئر ذکر کیا قرآن بھی اسی سے نکلتا ہے، حدیث بھی اسی سے نکلتی ہے، حلال بھی اسی سے میں کرتا ہوں، حرام بھی اسی زبان سے کرتا ہوں، اللہ کا حکم بھی سناتا ہوں، اپنا حکم بھی سناتا ہوں، میرے اور اللہ کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے. میں یوت قرآن کہتا ہے میں یوت رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی حدیث بخاری میں تھی، کسی اور نے حدیث بخاری کی ہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یتوفا لہما ثلاثۃ الا ادخلہم هم اللہ الجنہ بفضل رحمتہ ایاہما، فقالوا یا رسول اللہ او اسنان، قال او اسنان، قالوا او واحد، قال او واحد، ثم قال والذي نفس بيده ان السقط لا يجر امه بسرره الى الجنه اذا تصبته، رواه احمد ورواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه من قوله والذي نفس بيده. حدیث پاک حضرت معاذ ابن جبل جو گورنر رہے کوفہ کے، ان سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین، دو مسلمان یتوفا لہما ثلاثۃ، جن کے تین بچے فوت ہو جائیں. دو مسلمان سے مراد کیا ہے؟ ماں اور باپ. پچھلے حدیث میں صرف ماں کا لفظ ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں بخشی جائے گی اور باپ نہیں بخشا جائے گا. ماں اگرچہ باپ کا ذکر نہیں ہے، لیکن باپ نے بھی اگر صبر کیا ہے تو باپ کے دل کا ٹکڑا بھی فرشتے لے گئے ہیں، وہ فوت ہوا ہے، اس کو بھی تکلیف پہنچی ہے. جیسے ماں کے لیے وہ تین بچے اور دو بچے جہنم سے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گے، اسی طرح باپ سے بھی بن جائیں گے. اس حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی. مسلمین فرمایا، دو مسلمان. دو مسلمان سے مراد کیا؟ ایک باپ اور ایک ماں. ان دونوں کے جب تین بیٹے فوت ہو جائیں، بیٹیاں یا بیٹے، چھوٹی عمر میں، فرمایا الا ادخلا هما الجنہ، اللہ تعالی ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جنت میں داخل فرمائے گا کس کی وجہ سے؟ بفضل رحمتہ ایاہما، اللہ اپنے فضل سے. اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے. ہاں جی، کہ بچے مر گئے تو اب ضرور ان کو جنت میں بھیجے، وہ جہنم میں بھی بیچ سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ میری رحمت اور میرا فضل اتنا وسیع ہے کہ میں نے چونکہ ان کے دل کے ٹکڑے لیے ہیں، ان کو بڑا دکھ اور تکلیف پہنچی ہے میرے بندوں کو، تو میں اس کے بدلے میں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے میں ان کو جنت عطا فرماؤں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عملوں پر بھروسہ نہ کرو، اگر کسی کے عمل جتنے مرضی اچھے ہوں، ہر آدمی جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا. تو صحابہ بول پڑے، یا رسول اللہ آپ بھی، آپ تو اللہ کے نبی اور رسول، آپ بھی. فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا. جہاں تک ایک بندگی کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ عبد خاص ہیں، ہم لوگ عبد عام ہیں. عبد خاص کی بڑی شان ہے، لیکن ہیں تو عبد. فرمایا جیسے تم اللہ کے فضل سے جاؤ گے، میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. تو فرمایا کہ اللہ تعالی جل شانہ ان تین آدمیوں کو، تین بچوں کی وجہ سے، ماں باپ کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھیجے گا. اب ظاہر ہے کہ ایک ہی درس میں تو، یا ایک ہی اجتماع میں تو ساری باتیں نہیں ہوئی. لوگوں نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پوچھا جی دو کے بارے میں کیا خیال ہے، حضور نے فرمایا دو بچے فوت ہو جائیں پھر بھی جنت میں، تو جن کا ایک فوت ہوا ہوگا اب وہ رہ گیا نا، اب کسی اور موقع کے انتظار میں وہ رہا. جب آپ نے فرمایا نا کہ تین بچے فوت ہو جائیں وہ جنتی ہے، حضور جس کے دو فوت ہو جائیں، فرمایا او اسنان، جس کے دو فوت ہو جائیں وہ بھی جنت میں. وہ بول پڑے جس کا ایک تھا. قالوا او واحد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے، فرمایا او واحد، جس کا ایک فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں جائے. اب اس کے آگے تو کوئی سوال نہیں تھا نا، جس کا ایک تین فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں، جس کے دو فوت ہو جائیں وہ بھی اس کو جنت میں، جس کا ایک فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں. اب آگے کوئی اور چیز تو نہیں پوچھنے والی رہ گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیں، آپ کی کرم نوازی دیکھیں، آپ کی امت پر شفقت دیکھیں، آپ جوش میں آ گئے اور آپ نے فرمایا جو تم نہیں پوچھ سکتے یا جو تمہارے ذہن میں نہیں ہے میں تمہیں اور بھی بتا دیتا ہوں. والذی نفسی بیادہ، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، ان سکتا، وہ جو مس کیریج بچہ ہے، جو دو مہینے کا حمل گرا ہے، تین مہینے کا گرا ہے، چار مہینے کا گرا ہے، پانچ مہینے کا گرا ہے، چھ مہینے کا گرا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی جو بچہ گر گیا ہے، جو مس کیریج ہے، قیامت کے دن لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّتِ، وہ گھسیٹتا ہوا اپنے آپ کو، کیونکہ وہ نہ تمام بچہ نہ مکمل ہوگا، وہ گھسیٹتا ہوا آئے گا اور اس کے جو ناف میں جو ناڑو ہے جس کو دائی کاٹتی ہے اس کے ساتھ اپنی ماں کو باندھ کر گھسیٹ کر اس کو بھی جنت میں لے جائے گا. ان سکتا، وہ مس کیریج بچہ، لَيَجُرُّ گھسیٹتا ہوا، ہاں جی، بسارا رہی اپنی اس ناڑو کے ساتھ جو ناف کٹ کاٹتے ہیں اس کے ساتھ اپنی ماں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. اذا تصابت ہو، جبکہ اس کی ماں تین والی یا دو بچوں والی یا ایک والی یا جس کا مس کیریج ہوا ہے، جبکہ اس پر وہ صبر کرتی ہو اور اس نے صبر کیا ہو. اب بتائیے کہ اگر ایک بچہ جو ابھی ناتمام بچہ ہے اور وہ کسی وجہ سے جو ہے حمل مکمل نہیں ہوا، پہلے ہی وہ حمل گر گیا ہے، اگر وہ بچہ جو ناتمام ہے اگر وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس بچے کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی شفاعت فرمائیں تو اس میں کسی کو شک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے بچے، کوئی بھی ایسی بہت کم فیملیاں ہوں گی یعنی جن کے چھوٹے بچے فوت نہ ہوئے ہوں، یا جن کے جو ہے جن عورتوں کے حمل ضائع نہ ہوئے ہوں، بہت سارے، تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کی امتی بخش خود بخود ان کی بخشش ہوتی جا رہی ہے ان کی برکت سے. وعن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس كانوا له حسنا حسينا من النار فقال ابو ذر قدمت اثنين قال واثنين قال ابي بن قاب ابو المنذر سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا رواه ترمذي وابن ماجه وقال ترمذي هذا حديث غريب. یہ حدیث پاک، اب تیسری حدیث ہے، اس کو دیکھیے، یہ اس سے مختلف ہے، یعنی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا، کئی ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں جو سب سے بڑے عالم تھے خلفائے راشدین کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد، ان چار صحابہ کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے عالم حدیث کے، قرآن کے، فقہ کے، فتویٰ کے، کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس، جس آدمی نے، اب ماں یا باپ نے، یہ دونوں نے اپنے تین بیٹے آگے بھیجے یعنی فوت ہو گئے، جو بلوغت کی حد کو نہیں پہنچے تھے، لم يبلغ الحنس یعنی نابالغی میں وہ فوت ہو گئے، وہ تینوں بچے کانوا لہ حسنا وہ پہاڑ بن جائیں گے، حسینا حصار بن جائیں گے دوزخ کا، یعنی دوزخ کو چاروں طرف سے وہ گھیر لیں گے، اس کی ماں کو یا باپ کو اگر فرشتے جہنم میں لے کے جائیں گے ان کو رستہ ہی نہیں ملے گا، ایسے سامنے آ کر پہاڑ بن، حسنا حسینا پہاڑ بن جائیں گے، یعنی پہاڑ کا کیا مطلب کہ ایسی مضبوط چٹان ایسی مضبوط رکاوٹ بن جائیں گے کہ فرشتے کوئی رستہ نہیں پا سکیں گے ان کو جہنم میں لے جانے کا. حضرت ابو ذر غفاری حضور کے عظیم صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میرے چونکہ دو بچے فوت ہوئے تھے قدم تو اسنین میں نے دو آگے بھیجے تھے تو میں نے پوچھا حضور میں تو دو بھیجے ہیں آپ نے تین کا حکم دیا ہے فرمایا اوپا اسنین دو ہیں تو وہ بھی لے جائیں گے ان کو جنم. حضرت عبی بن قاب جو ابو المنذر جن کی کنیت ابو المنذر ہے سید القراء جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا عبی تم قرآن پڑھو میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں سننا چاہتا ہوں. حضور میری زبان سے قرآن تو آپ پر نازل ہوا قرآن آپ پر نازل ہوا اور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں. فرمایا مجھے آپ کی زبان سے سننے میں بڑا ذوق آتا ہے سناؤ قرآن مجھے. یہ حضرت عبی بن قاب جنہوں نے جو تراویہ پڑھایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق کے دور میں ان کا ایک فوت ہوا تھا. عرض کی زور قدم تو واحد ہے میں میرا تو ایک بیٹا فوت ہوا ہے اور آپ نے دو اور تین فرمائے ہیں. فرمایا وہ واحد ہے ایک جس کا فوت ہوگا وہ بھی اس کو جنت میں لے جائے. وان قرۃ المزنی ان رجلا کان یات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابن له فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحبه فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب احبك الله كما احبه ففقده النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل ابن فلان قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تحب اللہ تعطی بابا من ابواب الجنت الا وجدته ينتظر کا فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له خاصة ام لکلنا قال بل لکلکم رواہ احمد. سبحانہ حضرت قرۃ نام ان کا مزنی قبیلے کے تھے. تو قرۃ المزنی یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ اس کا بیٹا ہوتا. جیسے ہم بھی اکثر کی عادت ہے جب جاتے ہیں تو چھوٹے بچے ساتھ پیار پیار سے ساتھ چلا آ جاتے ہیں. ہاں جی کوئی بھی آیا تو اپنے بیٹے کو ساتھ جب بھی جاتا ہے وہ بیٹا ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے بیٹا ساتھ ہوتا ہے. تو جب بھی وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتا وہ آدمی تو ان کا وہ بیٹا ان کے ساتھ ہوتا. جب اکثر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا اتو حبہ تو اس سے محبت کرتا ہے آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت اپنے بچے کو ساتھ رکھتے ہیں. ہاں جی سبحان اللہ. اب سادے آدمی بھی ہوتے ہر دور میں ہوتے ہیں. انہوں نے عرض کیا صحابی نے حضور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبک اللہ کما احبہ جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں نا اللہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرے. یعنی کیا کہا جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرے. حالانکہ حضور کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اس کا کہنا تو ان کو یہ چاہیے تھا نا کہ حضور اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. حضور کی محبت کا تو جواب نہیں ہے نا. یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے پیدا فرمائی ہے تو محبت کا کیا عالم ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کی امت پر جب اللہ اتنی شفقت فرماتا ہے تو کس لیے؟ ہمارا چہرے سونے زیادہ خوبصورت ہے یا ہم کوئی زیادہ اچھے کام کرتے ہیں؟ بیکاز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں سے اندازہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور سے کتنی محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہنا تو اور تھا نا. لیکن وہ جیسے ہمارا نا جیسے لوگ کہتے ہیں جی اچھا کل آپ حاضر ہو جائیں میں بھی تشریف لاؤں گا کل. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں کل تشریف لایا تھا آپ حاضر نہیں تھے. یعنی کہنا تو یہ تھا کہ کل جو ہے آپ میں حاضر ہوا لیکن آپ تشریف نہیں رکھتے تھے. کہنے کہ میں کل تشریف لایا تھا اور آپ حاضر نہیں تھے. اچھا کل آپ حاضر ہو جائیے, میں کل ضرور تشریف لاؤں گا. تو ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو نا کبھی کبھی آدمی کی. یا کہتے ہیں کہ اس دن آپ بار بار مجھے عرض کرتے رہے اور میں یہ فرما رہا تھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ جتنی میں سے محبت کرتا ہوں نا اللہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرے. انہوں نے یہ کہہ دیا. بہرحال اب کیا ہوا, ففاقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو کچھ دن نہیں دیکھا. یعنی پہلے آتے ہوں گے ہفتے کے بعد, مہینے کے بعد, دو چار ہفتے کے بعد یا روزانہ. کچھ دن, کچھ ہفتے, کچھ مہینے, کچھ ویک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا. تو ایک دن آپ نے پوچھا ما فعل ابن فلان, وہ فلان آدمی اور اس کا بیٹا وہ آتے تھے, کیا ہوا ان کو, وہ کیوں نہیں آئے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا, وہ بیٹا اس کا فوت ہو گیا. جس سے پیار کرتا تھا نا وہ بیٹا اس کا فوت ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اب وہ آیا, جب وہ شخص آیا اس بہت عرصے کے بعد, تو آپ نے فرمایا تیرا بیٹا فوت ہوا ہے, اما تو حبو اللہ تعطی باب من ابواب الجنت الا وجدته ينتظر کا. وہ تیرا بیٹا بڑا پیارا تھا جس تمہیں, تیرا فوت ہو گیا, تمہیں بڑی تکلیف پہنچی, کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قیامت کے دن جب جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے تو جس دروازے سے بھی جائے گا وہ تیرا بیٹا اس دروازے پر تیرا انتظار کر رہا ہوگا. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دروازے سے جائے گا تو وہ کھڑا, فرمایا ہر جس دروازے سے بھی تو داخل ہونا چاہے گا ہر دروازے پر وہ بچہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا, اور تم اس دروازے سے, تمہیں روکے گا کوئی نہیں, وہ تمہیں اس دروازے سے ہی لے کے تمہیں جنت میں لے جائے گا. یعنی کیا مطلب کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہیں ضرور جنت میں لے جائے گا, تو اس سے پیار کرتا تھا, اس کی وفات پر تو نے صبر کیا, اللہ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا. ایک شخص اور بول پڑا, حضور یہ خاص اسی کے لیے ہے یا جس کا بھی بیٹا فوت ہو جائے وہ جنت کے دروازے سے جا سکتا ہے؟ فرمایا تم سب کے لیے ہے, تم سب کے لیے جنت کے ہر دروازے سے. اب یہاں ایک اور بات, ہم تو حدیث کے جو ہے نا بات کرنے والے ہیں, اس بات بچہ ایک ہے, بچہ ایک ہے, بیک وقت وہ جنت کے آٹھ دروازوں پر کیسے آ جائے گا؟ بچہ ایک ہے, وہ ایک ہی وقت میں جنت کے آٹھ دروازوں سے کیسے آ جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس دروازے سے بھی جائے گا وہ جنت کے ہر دروازے پر تو اس کو پائے گا. تو ایک بچہ آٹھ دروازوں پر کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ اگر ایک بچہ آٹھ دروازوں پر موجود ہو سکتا ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مومن کی قبر میں جا سکتا ہے. اللہ کا رسول بھی ہر مومن کی قبر میں جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ایک آپ کا وجود ہے, اگر دس آدمی مر جائیں تو قبر والے پوچھیں کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو وہ تو مصروف ہوگا کسی اور ملک میں, تو اس ملک میں حضور کیسے پہنچے؟ اگر بچہ جنت کے آٹھوں دروازوں پر بیا وقت موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اولیاء کاملین بھی ہر جگہ پر ہر وقت جس وقت چاہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں. کیا آپ اسرائیل اسلام کو نہیں دیکھتے؟ بیا کے وقت جنگیں ہو رہی ہیں دس ملکوں میں, اور ان ملکوں کے علاوہ, جنگوں کے علاوہ کتنے آدمی بیک وقت مر رہے ہیں؟ اسرائیل ایک ہے جو سب کی روح قبض کرنے والا, وہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ شیطان ہے, وہ ہر آدمی کو نماز سے ورگلاتا ہے, پوری دنیا میں نماز ہو رہی ہے, ایک شیطان ہر جگہ میں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ ہاں جی, لیکن ان کے لیے ماننا آسان ہے. مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے اور مولوی رشید احمد گنگوئی نے براہین کاتیا میں لکھا کہ شیطان ہر جگہ پہنچ سکتا ہے, ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں مقامات پہ پہنچ سکتا ہے. یہ ہمیں قرآن و حدیث سے یہ بات ملتی ہے. اسرائیل علیہ السلام ہزاروں لاکھوں جگہ پہ بیک وقت پہنچ کر روح قبض کر سکتے ہیں, یہ بات ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں, یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. یہ دیوبندی مولوی لکھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے شاہد فرمایا ہے، شاہد کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہر جگہ پہ، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، قیامت کے دن جب انبیاء اپنی امتوں کے بارے میں رب سے شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی، وہ امتیں کہیں گی کہ اے اللہ ہم نے ان کی اتباع کی، انہوں نے ہمیں کوئی بات بتائی نہیں، اللہ فرمائے گا انبیاء گواہ لاؤ، تو انبیاء کرام کون سے گواہ لائیں گے؟ حضور کی امت کو پیش کریں گے، ہمیں اور تمہیں حضور کی امت کو پیش کریں گے، اور حضور کی امت گواہی دے گی کہ اے اللہ ان انبیاء نے اپنی امتیوں کو تبلیغ کی تھی. وہ لوگ کہیں گے، کافر کہیں گے، یا اللہ یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، یہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ جب اللہ حضور کی امت سے پوچھے گا تو حضور کی امت کہے گی ہمیں اس ذات نے بتایا جس نے اپنی آنکھ سے ان کو دیکھا تھا، اور وہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، آپ فرمائیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری امت نے سچ کہا ہے، ان انبیاء نے تبلیغ کی لیکن امتوں نے انکار کر دیا. پہلی امتیں یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نہیں تھے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں تھے؟ یہ تو وہ مخلوق ہیں جو سب سے پہلا پیدا ہوئی ہیں، یہ وہ ہیں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بھی تھے، نوح علیہ السلام کے بیڑے میں آپ موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نار میں آپ موجود تھے، اسماعیل کے ذبح ہونے کے وقت موجود تھے، تمام انبیاء کے دوار میں آپ موجود تھے، کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو جو نبی پہلی امتوں کے وقت موجود تھے وہ آج ہر مومن کے پاس کیوں نہیں موجود ہو سکتے؟ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السکت لیراغم ربہ اذا ادخل ابویہ النار فیقال ایہ السکت المراغم ربہ ادخل ابویک الجنت فیجرہما بسررہ حتی یدخلہما الجنت رواہ ابن ماجہ. یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں جو سیاستہ کی کتاب اس میں موجود ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی مومن مومنین کو، مومن مومن مرد اور عورت کو یا ان میں سے کسی ایک کو دوزخ میں داخل کرے گا، تو جو بچہ جو حمل میں گر چکا ہے، وہ جو مسکیرج بچہ ہے، وہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، مراغم جھگڑا کر رب سے جھگڑا کرے گا، جا کر کہے گا کہ اللہ میرے ماں باپ کو جہنم میں کیوں بھیج دیا؟ تو جب رب سے جھگڑا کرے گا تو اس کو رب تعالی ارشاد فرمائے گا، فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو کہو ایوہ سکت المراغم ربہ، رب تعالی اس کو پیغام بھیجے گا، کہے گا کہ اے مسکیرج بچے جو رب سے جھگڑا کر رہا ہے، رب سے جھگڑا کرنے والے بچے، جا اپنے ماں باپ کو نکال کے جنت میں لے جا. تو جھگڑا کرتا ہے رب سے، جا تو جھگڑا نہ کر، ان کو نکال کے لے جا. فیجرہما بسررہ رہی، وہ اسی طرح ناف جو اس کی ہے، وہ ناف جو لمبی سی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے بازو یا کپڑے کو باندھ کر ان کو کھینچ کر اسی طرح گھسیٹتا ہوا وہ ان دونوں کو جنت میں لے جائے گا. قیامت کے دن جب دائی تو کاٹ لیتی ہے نا ناف، قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ نکلیں گے تو ان کے جو اعضاء، جیسے ناف کاٹ دیتی ہے تو وہ ناف اس کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن. آدمی جو ختنہ ہوتا ہے اس کا، ختنے کا جو چمڑے کا حصہ کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، یہ پھر لگا دیا جائے گا. بغیر ختنے کے جو انسان قبر سے اٹھے گا تو سارے اعضاء اس طرح موجود ہوں گے. جو دانت گر جاتے ہیں یہ دانت واپس لگ جائیں گے. پورے اعضاء، جو کان کٹ جاتے ہیں یہ سارے اعضاء اس میت کے ساتھ لگ جائیں گے، اور پھر وہ اسی طرح بالکل صحیح سلامت جیسے پیدا ہوا تھا اسی طرح سے قبروں سے پھر اٹھ کر جائے گا. تو حدیث پاک کیا کہتی ہے کہ وہ بچہ جو ایون جو ہے پیدا ہونے سے پہلے ضائع ہو جائے تو اس کی آزار نہ بنے ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ماں باپ مسلمان ہوں، ان کی موت اسلام پر واقع ہوئی ہو اور انہوں نے اس کے گرنے پر، باپ بچوں کے فوت ہونے پر انہوں نے صبر کا اظہار کیا. وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالی ابن آدم ان صبرتا واحتسبتا عند الصدمۃ الاولی لم ارض لک ثوابا دون الجنۃ رواہ ابن ماجہ. یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابی امامہ بحلی رضی اللہ تعالی سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، انسان کو اللہ تعالی خطاب فرمائے گا، اگر تو صبر کرے اور صبر کا ثواب چاہے تو جب تمہیں پہلی خبر پہنچے نا تیرا بیٹا فوت ہوا ہے یا تیرا یہ نقصان ہوا ہے، تو پہلے صدمے پر تو صبر کا اظہار کر، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ، یہ پڑھنا تیرا کام ہے، اگر تو نے یہ پڑھ دیا تو میں تمہیں جنت دیے بغیر میں بھی راضی نہیں ہوں گا. صبر کرنا تیرا کام ہے اور اس کے بدلے میں جنت میں بھیجنا میرا کام ہے. صبر کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا یہ بڑی فضیلت ہے. عن الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمۃ یصاب بمصیبت فیذکرها وان طال عهدها فیحدث لذلک استرجاعا الا جدد اللہ تبارک و تعالی له عند ذلک فاعطاه مثل اجرها یوم اصیب بها رواہ احمد والبہکی. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں اور امام ابو بکر بن حسین نے اپنی کتاب بہکی میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور حدیث ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم ولا مسلمت، کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت یہ صاحب و مصیبت، ان کو کسی وقت مصیبت پہنچی تھی، پاس 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 2 سال، 4 سال پہلے، 1 سال پہلے، فیذکرها وان طال عهدها، اب اس کو یاد آئی، بیٹا فوت ہوا تھا، چوری ہوئی تھی، اس کو کوئی نقصان پہنچا تھا، کوئی عزیز و اقارب میں سے کسی کو نقصان پہنچا تھا، بزنس جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، کوئی بڑی مصیبت اس کو پہنچی تھی جس کا بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا، اب وہ بات اس کو یاد آئی، جب یاد آئی اس کو فَيُحْدِثُ لِذَٰلِكَ اسْتِرْجَاعًا، جب یاد آئی تو اس نے پھر اس پر وویلا نہیں کیا، بے صبری نہیں کی، جب وہ مصیبت یاد آئی تو اس نے کہہ دیا اسی طرح جیسے پہلے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتا ہے کہ تو نے اس وقت جو صبر، جب مصیبت یاد آئی تو نے صبر کیا جیسے پہلے کیا تھا، الا جدد اللہ تبارک و تعالی لہو عند ذلک فاتا مثل اجرہا یوم مصیبت بیا، جو ثواب میں نے تمہیں اس وقت دیا تھا صبر کا وہی ثواب آج میں تمہیں پھر دے رہا، اس لیے کہ تم نے اس مصیبت کو یاد کر کے پھر اسی طرح صبر کا اظہار کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اب یہ باتیں دیکھیں، اگر آدمی صبر کا اظہار کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، نقصان پہنچے اس پر صبر کرے، اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے اس پر صبر کرے، اور مصیبت پہنچے، کتنے باتیں ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس آدمی کی مومن کی مغفرت فرما رہا ہے، قدم قدم پہ مغفرت فرما رہا ہے. وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذن قطع شسع احدكم فليسترجع فانه من المصائب.
دیکھو جی کتنی عظیم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. فرمایا کس تم میں سے کسی کے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے, یعنی ہم تو اس کو مصیبت نہیں سمجھتے نا, اگر بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے, جوتی ہے اس کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے تو اور لے لیں گے, 10-15 تو گھر میں پڑی ہوتی ہیں یا خرید سکتے ہو. لیکن جو اس آپ مسجد سے باہر جا رہے, کام سے جا رہے, جوتی کا تسمہ آپ کا ٹوٹا اور آپ کو نئی جوتی خریدنے تک, گھر کے پہنچنے تک, اپنی منزل مقصود تک پہنچنے تک تھوڑی بہت تو ذہن میں تکلیف اور کوفت ہوئی ہوگی نا. ہاں جی فرمایا جو یہ چھوٹی سی مصیبت جو ہے نا, بوٹ کے جوتی کے تسمہ ٹوٹنے پر بھی جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, اس پر بھی تم کیا کہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ یہ بھی کسی مصیبت کی وجہ سے آئی ہے. اور اگر تم اس پر انا للہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی اجر و ثواب دے گا. اب دیکھو جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تمہیں حکم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. اگر بلب فیوز ہو جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ تو اور مشکل ہوتا ہے نا, نہ سیڑھی ملے نہ اس کو صحیح کر سکے. ہاں جی ہاں جی لاک ٹوٹ جائے, ساری رات انتظار کرتے رہو گے جی اب یہ کس طرح میں ٹھیک کروں اس کو, چابی گم ہو جائے, ہاں جی کوئی پرابلم ہو جائے, یعنی بوٹ کے تسمے جو سب سے چھوٹی چیز ہے اس پر بھی انا للہ, اور اس سے بڑی مصیبت گنتے جاؤ. حکم کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے اتنا کلوز ہے, مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہے, اور مومن کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو کہے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں. سبحان اللہ. یہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر لے اور پھر دیکھے کہ اس کی زندگی میں ہم کتنی بہار لاتے ہیں اور ہم کتنا سکون اس کو دیتے ہیں. سبحان اللہ. وعن ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت ابا الدرداء یقول سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تبارک و تعالی قال یا عیسی انی باعث من بعدک امتا اذا اصابہم ما یحبون حمد اللہ وان اصابہم ما یکرہون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا عقل فقال یا رب کیف یکون ھذا لهم ولا حلم ولا عقل قال اعطيهم من حلمي وعلمي رواهم البهقي في شعب الايمان. یہ آخری حدیث ہے اس باب کی مصیبت پر صبر کرنے کی, اور سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. اللہ تعالی جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ساری امتوں کے بعد میں بھیجا ہے, یہ اتفاق نہیں ہے کہ اتفاقاً ہم بعد میں پیدا ہوئے, یہ پلاننگ تھی اللہ جل سبحانہ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بھیجو, امت کو بھی بعد میں بھیجو. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم آدم علیہ السلام کی امت, نوح علیہ السلام کی امت, ابراہیم علیہ السلام کی امت, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کی امت, ساری امتوں کے حالات ہمارے سامنے قرآن نے بیان فرما دی. بنی اسرائیل کیسے تھے قرآن جگہ جگہ میں پکار کے کہہ رہا ہے, نبیوں کو شہید کیا, یقتلون الانبیاء, کتنے نبیوں کو شہید کیا. آپ کیا سمجھتے ہوں گے بنی اسرائیل بڑے شریف تھے جو نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ ہاں جی پھر آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی, عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے پہ راضی ہے, وہ اچھے لوگ تھے. شعیب علیہ السلام کو جب وہ نماز پڑھتے تو کہتے ہیں یہ الیاذ باللہ مجنون ہو گیا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں جو کرتا ہے کچھ, وہ اچھی امت تھی. نوح علیہ السلام کی قوم, بابا 1000 سال تیری عمر ہو گئی ابھی تمہیں عقل نہیں آئی, یعنی ایسے جملے بولتے انبیاء علیہ السلام کو. وہ سارے ہر مسجد میں, ہر جلسے میں, ہر درس میں ہر جگہ پہ ان پہلی امتوں کے حالات اس امت پر واضح ہیں. کسی سے بھی پوچھ لو سب لوگ یہی کہیں گے. حضور علیہ السلام کی امت میں بھی تو گناہگار لوگ ہیں, بے ادب لوگ ہیں. اگر حضور علیہ السلام کی امت کے بعد کوئی امت ہوتی تو اس امت کے سارے حالات اس امت کو بتائے جاتے. تو رسوائی ہے اس امت کی جس کے عیب دوسری امت پر واضح کیے جائیں, کھول دیے جائیں. اللہ تعالی جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اور حضور کو بعد اس لیے بھیجا کہ لوگوں کے عیب اے محبوب تیری امت پر کھل جائیں, لیکن تیری امت کے عیب کسی پر نہ کھلیں.
سبحان اللہ,
یہ ریزن ہے حضور علیہ السلام کو آخر بھیجنے کا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں رسوا نہیں کرنا چاہتا اور آپ کی امت کے عیب چھپاتا ہے تاکہ کسی شخص پر حضور کی امت کے عیب نہ کھلیں, اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. قیامت کے دن بھی حضور کی امتی کے عیب نہیں کھلیں گے. قیامت کے دن بھی حضور کی امتی کے عیب بالکل نہیں کھلیں گے. اور اسی طرح جو ہے حدیث آتی ہے, بڑی لمبی حدیثیں, بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں. ہاں جی, پردہ ہو جائے گا رب. وہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنے گا نا تو فرشتے چھوٹے چھوٹے گنیں گے تو وہ خوش ہوگا کہ بڑے گناہ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. فرشتوں کو بڑے گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی, تو رب تعالیٰ جب وہ بڑے گناہ کھلنے لگیں گے, رب فرمائے گا چھوڑو ان کو, جانے دو اس کو, اس کو جانے دو, جانے دو اس کو. ہاں جی, اسی لیے تو حضور علیہ السلام کی وہ دعا حدیث میں موجود ہے نا. ہاں جی, حضرت مائی صاحب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, حضور آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں کہ مجھ سے حساب یسیر, آسان حساب لے مجھ سے. فرمایا عائشہ, آسان حساب, حساب یسیر جو ہے وہ یہی تو ہے کہ گناہوں کو کھولے ہی نہیں, ایسے ہی بھیج دے آگے, ایسے ہی بھیج دے. انشاءاللہ اسی طرح ہوگا, انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. اب یہ حدیث سنیں جو ہم نے بیان کی. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے سنا ابو دردہ سے, ان کے ہسبینڈ سے. ام دردہ کہتی ہے کہ میں نے ابو دردہ سے سنا. ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو القاسم حضور علیہ السلام کی کنیت ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, اے عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں اور اس کے بعد حضور کی امت, حضور تشریف لانا تھا. تو اللہ تعالی نے وحی فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرمایا, اے عیسیٰ, تیرے بعد میں ایک امت بھیجنے والا ہوں. اے عیسیٰ, تیرے بعد میں ایک امت بھیجنے والا ہوں, یعنی ہم لوگ, حضور کی امت, تیرے بعد میں ایک امت بھیجنے والا ہوں. عیسیٰ اصحابہ ما یحبون, وہ ایسی امت ہوگی جن کو وہ چیز ملے گی نا جس کو, جس سے وہ محبت کرتے ہیں. تو حامد اللہ, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جس چیز سے محبت. اب جس چیز سے مجھے محبت ہے, جس چیز سے آپ لوگوں کو محبت ہے, زید بن بکر کو, جس کو بھی محبت ہے, جس چیز سے وہ محبت کریں گے, یا اللہ مجھے یہ دے دے, فلاں دے دے, فلاں دے دے, خواہش ہوگی. جب وہ مل جائے گی, الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ تیرا کروڑا شکر ہے. ہاں جی, میں ایک ایسی امت بھیجنے والا ہوں تیرے بعد کہ جب ان کو وہ چیز ملے جس کو وہ پسند کرتے ہیں تو اس کے ملنے پر وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے. وَإِنَّ أَصْحَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ, اور اگر میں ان کو وہ چیز بھیجوں جس کو وہ ناپسند کرتے ہوں, یا جس سے ان کا نقصان ہوتا ہو, یا ایسی چیز جو ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے, اگر ان کو دکھ اور تکلیف پہنچے گی اس امت کو, احتسبوا وصبروا, وہ صبر کریں گے اور پھر صبر کی جزا میرے اوپر چھوڑ دیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا. لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے, ولا حلما ولا عقلا, نہ ان کے اندر حوصلہ ہوگا اور نہ ان کے اندر عقل ہوگی. نہ ان کے اندر عقل ہوگی نہ ان کے اندر حوصلہ ہوگا. عقل کا کیا مطلب؟ کہ وہ اس مصیبت کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکیں گے, عام لوگ گہرائی کو نہیں سمجھ سکیں گے, لیکن چونکہ انہوں نے علماء سے سن رکھا ہوگا کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو اللہ صبر کر لو, انا للہ پڑھ دو, بس وہ عقل تو اتنی زیادہ سوچ بکار نہیں رکھتے ہوں گے, گہرائی میں نہیں جاتے ہوں گے, لیکن ایک بات سنی ہوگی کہ مصیبت پر صبر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, تو وہ جب مصیبت آئے گی تو انا للہ پڑھ دیں گے, حوصلہ بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ بس یہ ہے کہ باوجود حوصلہ نہ ہونے کے کیونکہ ایمان رکھتے ہوں گے اس بات پر تو انا للہ پڑھ دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا رب یہ کیسے ہو جائے گا کہ نہ تو ان میں عقل ہے نہ ان میں حوصلہ ہے اور پھر وہ یہ باتیں کریں گے؟ یہ باتیں دو تین زیادہ آدمی کے اندر حوصلہ ہو اور بڑا حوصلہ ہو تو پھر وہ صبر کرے, یا اتنی عقل ہو غور و بکار اس بات کے اینڈ تک نتیجے تک پہنچ کر پھر اس پر صبر کرے, عقل بھی نہیں حوصلہ بھی نہیں اور وہ صبر کریں گے اور انا للہ پڑھیں گے اللہ کی حمد و ثنا بھی, یہ کیسے؟ فرمایا اوتیہم من حلمی و علمی, ان کے اندر اتنی یعنی میجارٹی اور عوام الناس کے اندر اتنی عقل نہیں ہوگی حوصلہ نہیں ہوگا, لیکن میں اپنے حوصلے اور اپنے عقل سے ان کو دے دوں گا, میں اپنے علم سے حصہ ان کو دوں گا, میں اپنے حوصلے سے حصہ اس امت کو دوں گا کہ وہ جو ہے نا اس میرے علم اور حوصلے کی وجہ سے جو میں نے ان کو توفیق دی ہے اس توفیق سے وہ اللہ کی حمد بھی بیان کریں گے اور انا للہ پڑھ کے صبر بھی کریں گے. تو کتنا بڑا اجر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا. تو یہ تھا باب و بقاء علی المیت, کہ میت پر رونا یا کسی عزیز و اقارب کے فوت ہونے پر یا کسی پیاری چیز کے گم ہونے پر صبر کرنا, اس کے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز جو ایک باب رہ گیا کتاب الجنائز کا بڑا اہم باب ہے, وہ باب ہے باب و زیارت القبور, قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جانا. آج کہتے نہیں قبروں پر نہ جاؤ, آج قبروں پر جانا شرک ہے, یہ گناہ ہے, بدعت ہے, یہ مشرک ہیں سارے. تو باب ہے باب و زیارت القبور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آقا قبروں پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. انشاءاللہ اگلے باب میں یہ باب پورا ایک درس ہوگا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز, اس میں مسئلہ حل ہو جائے گا کہ قبروں پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اور اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے جیسے آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے, اسی طرح اگلا درس بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور اس ایک باب کے بعد پھر کتاب الزکات شروع ہو جائے گا کہ زکات کیا ہے, کیسے دینی ہے, کس کو دینی ہے, اس کا کیا ثواب ہے, یعنی پورا باب جو آگے نا کتاب پورا کتاب آ رہی ہے زکات کی, وہ زکات کا باب جو ہے نا ایک درس کے بعد انشاءاللہ وہ شروع ہوگا. درس حدیث ایسی چیز ہے جس کا سننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اور احادیث کا معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور آپ کی سنن مبارکہ اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.